نحمده ونصلي على رسول الله. اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو توحید کا پیغام دے کر جو بھیجا تو ہر دور میں کچھ بت ہوا کرتے ہیں اور ان بتوں کے خلاف کام کرنا اور ان بتوں کو توڑنا یہ انبیاء علیہ السلام کا خاص مشن ہوتا ہے اور ان کے بعد صحیح علم اور صحیح عمل کے لوگ ان کے خلفاء اور جانشین ہوتے ہیں وہ بھی اپنی زندگیوں میں یہ کام کرتے ہیں اور یہ کچھ شکنی ضروری نہیں ہے کہ شرک اور کفر کے درجے کی ہو بلکہ کبھی کبھی قومی روایات تقدس کی کوئی ایسی شکل خاندانی رسوم یہ بہت سی چیزیں ہیں جو بتوں کی شکل میں بن جاتی ہیں اور انبیاء علیہ السلام نے توڑتے ہیں اور اگر وہ نہ توڑیں تو ان کی رسالت کا حق ادا نہیں ہوتا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو کچھ تو بت وہ تھے جو انہوں نے توڑے اور کچھ اس سے کم درجے کے بت تھے جو عربوں کی جاہلیت کے معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ بنتے چلے گئے اور آپ نے اللہ کے حکم سے ان چیزوں کو بھی توڑا تو یہ رسومات اور رواج جب یہ ٹوٹتے ہیں تو پورے معاشرے میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور اگر وہ ان چیزوں کو نہیں توڑتے تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوتی ہے اس لیے اگرچہ ان کو کتنی ہی پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ان کے ذمے یہ ضروری ہوتا ہے کہ شرک اور کفر کے بعد قوموں میں جو رسومات ہیں ان کے بتوں کو توڑا جائے پر اللہ کے اچھے بندے جو ان کے خلفاء اور جانشین ہوتے ہیں وہ بھی اپنے زمانوں میں ان کاموں کے پابند ہوتے ہیں یا پھر اللہ انہیں القاء کر دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا خدا کی توحید پر کام کرنا پڑا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں جو مشکلات آئی ہیں ان میں سے ایک مشکل بہت بڑی یہ بھی تھی کہ یہ جتنے عرب تھے یہ منہ بولے بیٹے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اپنی اصل اولاد وہ منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی حقیقی بہو سے زیادہ اچھی سمجھی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسباب اور حالات ایسے پیدا کر دیے کہ آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اور زید رضی اللہ عنہ کے متعلق سب جانتے ہیں کہ جب شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حکیم ابن حسام رضی اللہ عنہ کے بھائی سے کہ وہ رشتے میں بھائی تھے ان کے کہ میں اپنے شوہر کو تحفے میں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں تو حکیم ابن حسام رضی اللہ عنہ نے ایک غلام جا کر خریدا یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ اور اس غلام کو پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی اہلیہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تو زید رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ صلاحیتوں کے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے حقیقی بیٹے کی طرح رکھا بڑا تعلق تھا اور بہت عزت اکرام شفقتیں سب کچھ انہیں اس گھرانے سے حاصل تھا حتیٰ کہ ان کے والدین کو سراغ مل گیا کہ ہمارا بیٹا اس طرح اغوا کر کے اور یوں غلام بنا کے مکہ مکرمہ کی منڈی میں بیچا گیا ہے تو زید رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا یہ یمن کے تھے شاید کیا شاہ کے تھے بہرحال یہ آئے تو زید رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا ہے زید اسے اختیار ہے جیسے وہ چاہے میرا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں کسی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جاتا تو کوئی چیز تو انہوں نے دیکھی ہوگی کہ آزادی پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دی اور اپنے خاندان باپ اور چچا سے انکار کر کے مکہ مکرمہ پڑے رہے تو دونوں طرف سے معاملہ ایسے ہی تھا حضرت بیت رضی اللہ عنہ کی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ تھا اور اس میں آپ نے حضرت علی اور حضرت بیت رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم فیصلہ کرو تم نے فیصلہ کیا شکایت ہوئی جو فریق مخالف تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ فیصلہ درست نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہارے مقدمے کے متعلق سوچتا رہا اور کتاب و سنت میں کوئی چیز نہیں ملی مجھے کہ تمہارے مقدمے کا فیصلہ کروں اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اجتہاد کیا جائے اور جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے وہ ٹھیک ہے البتہ میں اس سے بچا رہا ہوں یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جو ہر طرح سے اجتہاد کے اہل تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اجتہاد کرنے سے بچتے تھے کیونکہ اجتہاد کے ذریعے مجتہد جو حکم دیتا ہے وہ شریعت کا حصہ بنتا ہے تو ڈرے اس بات سے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جو امر واقعہ کے مطابق نہ ہو فیصلہ صحیح نہ ہو سکے تو میں اپنے آپ کو بچاؤں جن کے تقوا کی بات ہے اور ہمارے ہاں اب وہ لوگ بھی اجتہاد کا رونا روتے ہیں اور یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں جن کو حقیقت میں آپ بٹھا دیں تو ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ایک صاحب اجتہاد کے بہت مدعی تھے ضیاء الحق صاحب نے انہیں جج بھی مقرر کیا تھا شرعی عدالت کا چیف جسٹس جو بھی تھا فیصلہ کن جو طے ہوتا اس پہ تو ہمیں کتاب دیکھنے کی ضرورت تھی اور اسلامک ریسرچ میں گئے تو وہ بوڑھے ہو گئے تھے بہت تو انہوں نے کہا یہ کتاب مجھے چاہیے تو وہ شیلف میں پڑی ہے مجھے اٹھا دیں گے تو بیٹھے ہوئے تھے ہم نے اٹھا دی تو کوئی آدمی سے بحث کر رہا تھا تو اس سے کہنے لگے کہ عربی میں تو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا انگلش میں پڑھتا ہوں تو جو انگلش میں قرآن پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے اجتہاد اور اجتہاد کا حق کس کو ہونا چاہیے وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو پارلیمنٹ کو دیں کہ وہ اجتہاد کرے اور یا پھر شریعت کورٹ کو دیں اسلامی نظریاتی کونسل کو دیں یہ لوگ کہیں اجتہاد کیا ہے اور ان کو کیا آتا ہے سبحان اللہ جو انگلش میں قرآن پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں اجتہاد کروں یہ حال اس ملک میں دین کا اور اس ملک میں اعتماد کے اٹھ جانے کا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد سے ہٹایا اپنے کو فرمایا بس انہوں نے کیا اور وہ فرمایا وہ ٹھیک ہے جو تمہارے پر لکھا اسلام ہوا تو زید رضی اللہ عنہ اس صلاحیت کے آدمی تو یہ زید رضی اللہ عنہ سے اس تعلق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شادی تو تمہاری کرنی ہے اور اپنی پھوپھیزہ بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کر دو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ انہیں رشتہ بنو ہاشم میں ملا اور قریشیوں میں ملا تو ایک آدمی جو غلام ہو وہ آزاد ہو اور پھر اس کا رشتہ اتنے بڑے گھرانے میں ہو جائے یہ بہت بڑی چیز تھی اور زید رضی اللہ عنہ کا دل پھر گیا دل تو اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں اور انہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بطور بیوی کے قبول کرنا دشوار ہو گیا اور اب کشمکش چل پڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو رشتہ ہوا ہے شادی آپ کے کہنے سے ہو گئی ہے تو زید رضی اللہ عنہ مجھے بیوی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ایسی چیزیں انہوں نے پیش کی اور زید رضی اللہ عنہ کا دل اٹھ گیا تھا تو اللہ نے کہا کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا جب زید رضی اللہ عنہ سے فارغ کر چکے زینب کو تو زوجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا اور یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ساری امہات المومنین سے کہتی تھی رضی اللہ عنہ کہ تم سب کا نکاح زمین پہ ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ نے آسمان پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیوی کی حیثیت سے قبول کرنا تھا شور مچ گیا عربوں میں پورے عرب قبائل میں ہر جگہ بات شروع ہو گئی اتنی بدنامی کہ اس شخص کو دیکھو کل تک ہمیں ہمارے خداؤں سے ورغلاتا رہا کہتا رہا کہ شرک ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور آج اس شخص کو دیکھو اس نے اپنی بہو سے نکاح کر یہ ایسی چیز تھی جس سے عربوں کا معاشرہ ایک مرتبہ تو ہل کے رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے خود پریشان تھے لیکن اللہ کی طرف سے آپ کیا کر سکتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی ان سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا جاتے کیونکہ جب انہیں کہا اللہ نے کہ ہم نے آپ کا نکاح آپ کی پھوپھی زاد بہن زینب جو کہ زید رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں اور طلاق ہو گئی ہے اور آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے وہ ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا تھی وہ بیوی ان کی اب تو نہیں رہی تو معاشرہ دل کے رہ گئے اور لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اتنی کفار نے اس پر خاک اڑائی اور اتنا پروپیگنڈا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چارہ کار نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن پہ ہم نے وحی بھیجی ہے لا یخشونہ احد الا اللہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا نہیں ڈرتا تھا خدا تھا یہ تسلی کے لیے آیت نازل کی کہ اب کیوں اتنے پریشان تو یہ ایک مثال ہے کہ انبیاء علیہ السلام صرف توحید اور اس کے منافع جو چیزیں ہیں ان کی بے خونی کے لیے نہیں آتے. کبھی کبھی معاشرے میں ایسے رسوم رواج پکڑ جاتے ہیں جڑ جن کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے عوض میں پھر ان پہ الزامات لگتے ہیں. پھر جتنے وہ ان بتوں کو توڑنا چاہیں گے اتنے ہی بدنام ہوں گے. یہ ہر دور میں رہا ہے اور اللہ اپنے اچھے بندوں کو اس آزمائش کے مرحلے سے گزارتا ہے. اس لیے اگر کسی آدمی نے واقعی دین کا کام کرنا ہو اور اسے یہ مرحلہ پیش آ جائے تو نہیں گھبرانا چاہیے. جس کے طریقے کو اس نے اختیار کیا ہے اور جن کی نام وہ لیتا ہے اور پیچھے چل رہا ہے ان کی وراثت میں سے اسے حصہ ملنا ضروری ہے. مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ کا سارا خاندان اور جتنے اقابی تھے انہیں اتنی جد و جہد کرنی پڑی اتنی زیادہ کس مسئلے میں کہ بیوہ کی شادی ہو جائے. وگرنہ بیوہ ہو جائے اس کی شادی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لڑکی ساری زندگی بیٹھی رہے نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا کوئی تصور نہیں تھا. ہندوؤں کے اثر سے اتنی یہ گمراہی مسلمانوں میں آ گئی تھی کہ بیوہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا. مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے مفتی صاحب اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ متقی انسان تھے. اتنا تقویٰ ان کا زیادہ تھا اتنا خالص تھا کہ حرام تو دور کی بات ہے مشتبہ چیز نہیں کھا سکتے تھے. اور ان سے ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے علم سے مفتی صاحب کو ایک عورت نے کہا کہ مجھے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا دیں. وہ تھی شیعہ اور بیوہ. انہوں نے ترجمہ پڑھایا. جب اس کا عقیدہ درست ہوا تو انہوں نے اسے ترغیب دی کہ تم اس سے نکاح کر لو. تو اس نے کہا جان سے مار دیں گے اگر پتا چلا. انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں. اور مفتی صاحب سے نکاح ہوا اور جب اولاد کا قصہ پیش آیا تو ابھی یہ آثار ظاہر ہوئے تھے کہ لوگوں نے اس سے پوچھا یہ کیا. تو اس نے کہا میرا نکاح ہوا ہے مفتی مظفر صاحب سے. تو کاندلہ مظفر نگر اور کیرانہ ہر جگہ وہ شور مچا کہ لوگ باقاعدہ فوج بنا کر آئے. دستہ پورا بن گیا تلواریں اٹھائے ہوئے نیزے برچھے اٹھائے ہوئے اس کو مارنا ہے کہ بیوہ سے نکاح. اور شیعہ کے ساتھ مل گیا شیعہ نے کہا یہ سنی ہے ہماری عورت سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے. اور ادھر سے جو سنی تھے وہ بھی شیعہ کے ساتھ مل گئے. انہوں نے کہا جی بیوہ سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے یہ کہہ سکتا. تو مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا صلہ دیا اس کا جنت البقیع میں تسکین وفات ہو گئی ہے. کون سا حملے سے ڈرنے والے تھے روبوش ہو گئے. پھر اس کے بعد حالات ٹھیک ہو گئے. تو وہ اتنے یہ بزرگوں نے جو جدوجہد کی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو اپنے زمانے میں رسومات اور رواج ہوتے ہیں یہ کوئی کم بت نہیں ہوتا جسے توڑا جائے اور اس سے وہ ٹکر لیتے ہیں. آپ اتنی تمہید یا گفتگو کے بعد سوچیں گے کہ ہمارے زمانے میں بھی کوئی بت ہے ایسا. آپ اس پہ سوچئے. ضروری نہیں کہ جو اس کی تشخیص ہم کریں یا جو ہم بتائیں وہ صحیح ہی ہو. کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں. اپنی اپنی سمجھ اور سوچ اور ذہنی سطح کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں کون سا وہ بت ہے جو شریعت سے ٹکراتا ہے. اور کوئی ایسا بت بھی ہے جو نبوت سے متصادم ہے کہ نبوت کی تعلیم پر اس کی تعلیم کو ترجیح دی جائے اور جو کچھ انبیاء علیہ السلام کہیں اس سے بڑھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں حالانکہ جس طرح دو کو دو میں جمع کریں تو چار اس کا نتیجہ ہے بالکل ٹھیک اسی طرح صاف اور سیدھی عقل کی بات ہے کہ جو کوئی آدمی بھی مریض کا مرض تجویز کرتا ہے تشخیص کرتا ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی اس کلیہ سے کس کو اختلاف زکام ہے ماں کا اتنا ہی علم ہے کہ اسے کعوہ دے دو تو علم ضروری ہے اگر وہ پاگل ہو دیوانی ہو تو کعوہ کبھی نہیں بتا سکے والد آتے ہیں بھائی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ شہد ملا لو گرم پانی یہ پی لو تو اس کا علم ہے نا اتنا غلطیت سے ہی الگ بات ہے لیکن جتنا علم ہے اتنا اگر وہ سویا ہوا ہو اور اگر اس کا رابطہ بھائی سے نہ ہو سکے پاگل ہو تو کس طرح بتائے گا بھائی کو کہ زکام کیا ہے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جس نے باقاعدہ پڑھا ہے وہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس لے جائے گا تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بتائے گا اس لیے مرض کی تشخیص کے لیے علم ضروری ہے اگر اس سے اختلاف نہیں اور امید ہے تو کوئی کر بھی نہیں سکتا عقل کی بات ہے تو دیکھنا چاہیے کہ علم ہے کیا یاد رکھو علم سب سے پہلے آتا ہے بدیہیات سے بدیہیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس پہ دلیل قائم نہ کرنی پڑے حواس خود بتائیں گے یہ چیز ہے بدیہی علم جسے کہتے ہیں اس بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ تھوپ ہے کوئی ان سے کہے کہ اس پہ دلیل قائم کرو تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن تھوپ ہے ہم آپ سے پوچھے تو چلو ہم دلیل قائم کر دیں گے لیکن وہ دلیل جو مانگے گا اس سے آدمی پوچھے گا کہ بھی تمہیں اس میں دلیل کی ضرورت کیا ہے دھوپ ہے نظر آ رہی ہے سورج ہے چمک رہا ہے کہ آگ جلاتی ہے تو دوسرا کہتا ہے ہاتھ ڈالو نہ پتہ چل جائے گا اس پہ کیا دلیل قائم کریں کہ آگ جلاتی ہے یا نہیں جلاتی یہ علم ہے بدیہی اور بدیہات میں علم میں ان ذرائع سے حواس خمسہ سے جو حاصل ہوتا ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی سرخ رنگ کے لیے کیا دلیل دینی آنکھیں اگر ہیں اور دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے تو سرخ سرخ ہی علم کی دوسری قسم ہے نظری اور نظری علوم جو ہوتے ہیں ان میں دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہے وہ میدان جس پر بحث ہوتی ہے کہ اس پہ دلائل قائم کرنے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ ایٹم کے پھٹ جانے سے دنیا میں یہ تباہی آئے گی دوسرا کہتا ہے کوئی تباہی نہیں آتی اس کو ان ذرائع سے محدود کیا جا سکتا ہے اس تباہی کو اب بحث کریں گے آپس میں بیٹھ کے جس کا علم زیادہ ہے جس کے دلائل زیادہ ہیں جس انسان کو زیادہ اپنے فیلڈ پہ عبور ہے وہ اپنے دلائل سے منوائے گا یہ نظری علوم ہے نیوٹن اور یہ جتنے سائنٹسٹ تھے اور جس نے یہ تھیوری دی اٹامک یہ سارے لوگ نظری علوم میں ماہر تھے آئنسٹائن ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی کہے ہے بہت نازک مسئلہ لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نیوٹن کو علم زیادہ تھا فزکس کا یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ تھا تو بھی اس سے زیادہ علم تھا اس لیے یہ فزکس کیمسٹری بایولوجی یہ جتنے علوم ہیں یہ نبوت کی شان کے مطابق ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ علم بڑا ہے بلکہ جس کے پاس ہونے چاہیے تھے فرض کر لو اس شخص کہتے ہو کہ ہونے چاہیے اس کی شان اس سے بڑی ہے اور اس کی دلیل قرآن نے دی ہے اللہ نے فرمایا کہ ما علمناہ الشعر وما ينبغي له اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی بھی کیوں نہیں سکھائی ساری دنیا میں شاعری تھی عرب اتنے بڑے بڑے شعراء تھے کہ ہر سال حج کے موقع پہ منا میں بیٹھ کے وہ قصیدے پڑھتے تھے اور جس کا قصیدہ سب سے زیادہ قرار پاتا تھا وہ بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے اس کا مطلب تھا یہ چیلنج ہے کہ اس جیسا قصیدہ کوئی لے آئے تو دس دس سال قصیدے لٹکے رہے اور عرب پوری دنیا آ کے پڑھتی تھی عربوں کی کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا نہیں لا سکے ایسا قصیدہ کوئی نہیں تو ان کے نزدیک شاعری بہت زبردست علم تھا تو انہیں اعتراض ہوا کہ اگر اتنا ہی بڑا نبی ہے تو شاعری کیوں نہیں آتی اللہ نے فرمایا ما علمنا الشعر وما ينبغي له ہم نے شاعری نے سکھائی نہیں اس لیے کہ شاعری ان کے شایان شان ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ یہ اہل نہیں ہے شاعری کا علم ایسا نہیں ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو سکھائیں یہ تو اس سے بڑے ہیں تو علم کی دوسری قسم ان نظری علوم کی ہے موبائل سے کی ہے مالی کہتا ہے کہ گھاس اتنے انچ زمین میں ہوتی ہے اور یہ فرش ہے نا آپ فرض کر لیں اسے گھاس بچھانی ہے تو اب تو پاکستان میں بھی آ گئی ہے ٹیکنالوجی کہ اتنے انچ کی سطح کو وہ کاٹ دیتے ہیں اور یہاں لا کر بچھا دیں گے گھاس اگتی رہے گی تو یہ نظری علوم ہے تجربے سے اگر نبی کا علم بھی اتنا ہی ہو جتنا بدیہی علم ہے اور نظری علم ہے تو نبی میں اور ایک عام آدمی میں فرق کیا رہ گیا یہ سب عقل کی باتیں ہیں کوئی کتاب و سنت نہیں ہم اس میں لا ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے اس کا علم نظر کا دلائل کے اعتبار سے کہنا ہے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ جائے گا فرق کیا رہ گیا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے علوم بدیہات اور نظریات سے بھی آگے کے ہوتے ہیں خدا ڈائریکٹ انہیں علم دیتا ہے براہ راست ان پہ وحی نازل کی جاتی ہے اور وہ جو علم ہے وہ علم عام انسانوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوتا اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو نبی نہ بن جائے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وہ اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے وہ تو ہماری وحی ہوتی ہے جو ان پہ نازل کرتے ہیں تو بتا دیا کہ ان کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے جو بات اس کو معصومیت کا درجہ حاصل ہے قولی طور پہ زبانی طور پہ اور عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما غلط صاحبکم وما غوا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط راہ پہ نہیں چلے اور نہ وہ گمراہ ہوئے تو یہ عملی زندگی کی معصومیت ہے اور پہلی قولی زندگی کی معصومیت اسی لیے قرآن نے کہیں بھی گمراہی کی نسبت نبی کی طرف نہیں کی اللہ نے گمراہی کی نسبت اپنی طرف کی ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف نہیں کی یہ جو وجہ کا ضالن ہے وہاں اسی لیے یہ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا نبوت کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نبوت کے علم میں کہیں گمراہ تھے تو ہم نے ہدایت اللہ نے گمراہی کی نسبت اپنی طرف کی ہے یضل من یشاء اللہ اس کو چاہے گمراہی پہ چھوڑ دے ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ اور اس کو خدا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا بہت آیات ملیں نبوت کی طرف کبھی نسبت نہیں ہوئی گمراہی اللہ نے جو اپنی طرف کی ہے اس کی تقدیر کے معاملات ہیں تو جب انبیاء علیہ السلام کو علم جو دیا جاتا ہے وہ بدیہات اور نظری علوم سے بھی آگے کا علم ہے تو وہ جو کچھ اپنے علم کے مطابق تشخیص کرتے ہیں ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے اور وہ اس سے نیچے آ جائیں اور نظری علوم میں الجھ جائیں اور بدیہات میں الجھ جائیں یہ ان کے منصب کے خلاف بہت بڑا بیریئر ہے نبوت کا کہ نبوت کے جو علوم ہیں وہ عام انسانوں کو نہیں دیے جاتے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ جس آخری زمانے میں صحیح معنی میں نبوت کے مقام شناس تھے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کاش اولیاء اللہ جس درجے کے بھی ہیں ان سب کے علم کو کاش کتنی نسبت بھی انبیاء علیہ السلام کے علم سے حاصل ہوتی جتنی ایک قطرے کو سمندر سے کاش ایسے ہوتا ایسے بھی نہیں تو انبیاء علیہ السلام وہ تجویز کرتے ہیں کہ یہ مہلک ہے یہ مرض ہے یہ غلط بات ہے یہ صحیح چیز ہے ہمارے زمانے میں ایک ایسا بت بھی آ گیا ہے جو اس سطح پر جا کر نبوت کے ساتھ ٹکراتا ہے آپ خود بھی سوچئے گا یہ ہم سوچ سمجھ کے کہتے ہیں جتنی سوچ ہوگی بس اتنی کہہ سکیں گے اور وہ ہے انسانیت کا بت یہ بت ابھی کچھ عرصے سے ہمارے ہاں بننا شروع ہوا ہے اس کے ردے بھی لگ رہے ہیں اس کی مٹی میں پانی ڈال دیا ہے لوگوں نے اور اس سے آہستہ آہستہ اس بت کی تعمیر شروع ہوئی بھی ہے اور ہم لوگ تو شاید نہیں ہوں گے مگر یہ بچے جب پہنچیں گے اپنی عمروں کو آج سے 30 سال 40 سال 50 سال بعد تو اس وقت کے بت عروج پر ہوگا کہ اس کی پرستش ہوگی یہ ہے انسانیت کا بت جدھر جاؤ انسانیت ہیومینٹیرین ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ انسان سے محبت انسان کو بچاؤ انسان کا حق ہم بھی اس کو کہتے ہیں بھئی لیکن ہم کہتے ہیں کہ جہاں انسانیت نبوت سے ٹکراتی ہے وہاں پہ نبوت کو ترجیح حاصل ہے چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ انسانیت نبوت چھوڑ اللہ سے بھی اگر ٹکراتی ہے تو خدا کو بھی پیچھے ڈالو انسان کو پہلے یہ اس زمانے کا بت ہے یہ ہم بڑی سوچی سمجھی بات کہہ رہے ہیں کہ جو چاروں طرف اب یلغار ہو رہی ہے نا کہ یہ انسانیت کے لیے بڑا اچھا کام کرتے ہیں یہ انسان بہت اچھا ہے باقی عقیدہ تو اپنا اپنا ہے تو انسانی اقدار اس میں بڑی اچھی جی خدا کو نہیں مانتا وہ تو جی اس کا اپنا مسئلہ ہے باقی انسان بڑا اچھا یہ آدمی ختم نبوت کو نہیں مانتا صاحب ختم نبوت کو تو واقعی نہیں مانتے لیکن مرزائیوں جیسے اچھے اخلاق دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے اچھا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کافر کہتا ہے وہ تو جی اس کا اپنا مسئلہ ہے باقی آدمی بہت کھرا ہے یہ سارے فکرے یہ دلیل ہیں اس بات کی کہ یہ شخص اس کی جو وکالت کر رہا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے تو نبوت اور انسانیت جہاں پر ٹکرائے گی وہاں پر ہم انسانیت کو ترجیح دیں گے چاہے وہ نبوت ہے اور چاہے وہ الوہیت ہے کچھ بھی ہے انسان سب اور یہ اسی کے شاخصانے اور اسی کے نتیجے ہیں کہ دیکھو انسانوں سے ہمدردی پہلے بھی تھی اور انسانوں سے تعلق پہلے بھی تھا. انسان پہلے بھی جاہل ہوتے تھے. انسانوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے کیا کام بزرگوں نے کیا؟ انہوں نے مدرسے قائم کیے. ایک ایک گھر میں جا کے مانگا, چندے مانگے, لوگوں میں اثر رسوخ استعمال کیا اور کہا پیسے دے دو مدرسہ کھولنا. مسجد میں طلبا آئے ہیں اور ان کو پیسے چاہیے, کھانا چاہیے, آپ چندہ دے دیں. حضرت شیر احمد صاحب گنگوئی نفر اللہ مرکدوہو کے زمانے تک دیوبند میں جسے کہتے ہیں نا کچن لنگر, یہ نہیں حضرت نے نہیں بننے دیا. تو شورا ہوتی تھی, سارے بزرگ گنگو چلے جاتے تھے, حضرت نابینا بھی ہو گئے تھے, تو بحث ہوتی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو سب نے عرض کیا کہ حضرت طلبا زیادہ ہو گئے, کھانا وہیں پک جایا کرے تو سہولت رہے گی, آپ اجازت دے دیں. تو حضرت بہت تھوڑا بولتے تھے لیکن جو بات کرتے تھے 16 آنے پوری. حضرت نے فرمایا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ علم کے ذریعے جو کبر پیدا ہوتا ہے, یہ شام کو جو مانگتے ہیں نا جا کے ایک ایک در پہ ہی اس کا علاج. علم کے ذریعے جو کبر پیدا ہوتا ہے, یہ شام کو جو مانگتے ہیں نا مولوی جا کے وظیفہ دے دو, مٹھی پر آٹا دے دو, فرمایا اس کبر کا علاج ہو جاتا ہے. اور جب کھانے کو بھی ملے گا مدرسے میں, سب چیزیں ملیں گی, تو پھر جو علم کی وجہ سے کبر پیدا ہوتا ہے پھر اس کا کیا علاج ہو. اور حقیقت یہی ہے کہ گمراہی آتی ہے جہالت کی وجہ سے, اس کا علاج ہے. جہالت کو دور کرے گمراہی دور ہو جائے گی. مسئلے کا نہیں بتانا اس وجہ سے گمراہی ہو گئی آ گئی, مسئلے کا علم آیا تو گمراہی چلی گئی. گمراہی آتی ہے جو جہالت کی وجہ سے, اس کا علاج ہے. اور جو گمراہی علم کی وجہ سے آتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں. اندھیرا اندھا کرے اور دکھائی نہ دے تو اس کا حل ہے روشنی. اور جس کو روشنی اندھا کر دے وہ کیا کرے؟ اس لیے جو گمراہی علم کی وجہ سے آتی ہے, یہ پڑھے لکھے جو گمراہ ہوتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں. اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ فرائیت من اتخذ الہہ ہوا, تم نے اس شخص کی حالت پر غور کی ہے جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. جو اس کے جی میں آتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل لے آتا ہے. وَعَذَلَّهُ اللَّهُ وَرَعِلْمِنْ, اور اللہ نے علم کے باوجود اس کے اسے گمراہ کر دیا, گمراہی پر چھوڑ دیا. تو جو علم کے باوجود گمراہ ہو جائے اس کا کیا علاج؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, اور اللہ نے اس کے دل پر اور اس کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. تو جب مہر اللہ کی طرف سے لگ جاتی ہے نا, ختم اللہ علی قلوبہم, تو پھر اس کا عذاب ہی انجام ہوتا ہے, جہنم انجام. تو جو علم گمراہی لاتا ہے اس کا حل نہیں. یہ اس کا علاج تھا, مانگتے تھے. اچھا مدرسے کو چھوڑو, علی گڑھ کو لے لو. سر سید نے علی گڑھ کی جو بنیاد رکھی تھی نا, تو اس کا نام علی گڑھ یونیورسٹی نہیں تھا, یہ تو اب یونیورسٹی ہوا ہے. کہیں پرانی تاریخ آپ علی گڑھ کی اٹھا لیں, یہ دارالعلوم علی گڑھ تھا, مشکات تک پڑھاتے تھے, یہاں سارا درس نظامی پڑھاتے تھے اور ساتھ ساتھ جدید علوم بھی پڑھاتے تھے. اور اس علی گڑھ کا اثر پاکستان میں کم سے کم بھی محتاط اندازے میں ہم کہیں تو 1970 تک رہا. ये जितने भी घर के पढ़े लिखे थे ये फैक्ट्री और जनरल और फलां और फलां ये पाकिस्तान की जो इब्तदाई नस्लें थी ये अलीगढ़ के ही थे ज्यादा और ये अपने बराबर किसी को समझते ही नहीं थे जिनको भी सर्विसेज में वास्ता पड़ा है इस तबके से अलीगढ़ वालों से अलीगढ़ वाले अपने आप को इतना लिखा पढ़ा समझते थे कि ये अपने मुकाबले में किसी को समझते ही नहीं थे अब भी ऐसे ही है बहुत सी बाकियात जो जिंदा हैं उनके नजदीक अलीगढ़ की तकद्दस और एहतराम मुकाबदल्ला से भी ज्यादा है ये जो तकसीम हुई और मुल्क टूटा ये माशाल्लाह अलीगढ़ से ही पढ़े लिखों के नतीजे हैं ये तो मौलवीन लिखेंगे खैर इससे आपको इख्तलाफ भी हो तो क्या कोई शरी मसला तो है नहीं तो अलीगढ़ का नाम भी दारुलूम ही था चलता नहीं था इखराजात ज्यादा हो गए सर सैयद ने कहा मुट्ठी भर आटा ये स्कीम चलाओ तो अलीगढ़ के लड़के जाते थे अलीगढ़ में इधर उधर हर एक गली एक मुट्ठी आटे की दे दे तो शाम को एक मुट्ठी आटे की वो दे दिया करता था हर घर यही आटा बिक जाता था मार्केट में आके और ये पैसे जाकर कॉलेज चलाते थे मजदूर चलाते अब तो नहीं अब तो वो ज़ियाउल हक साहब ने जैसे ज़कात का निज़ाम कर दिया तब से तो मौलवी बहुत ही ऊंचे हो गए वो गजना ही हमारे अपने देखे की बात है बचपने की कि जो भी मस्जिद होती थी मदरसा होता था उसके आदमी बाकायदा आके घर पे मांगते थे आटा दे दो ये चीज दे दो तो घर वाले आटा देते थे ये अभी की बात 30 साल भी इस बात को नहीं गुजरे इसीलिए जब ये ज़कात का निज़ाम आया ज़ियाउल हक साहब से चलो फिर अपनी बात पे आ जाते हैं ये भी सुनाई दें तो हमने खुद मुफ्ती महमूद साहब से सुना मुफ्ती साहब कहते थे ये ज़कात का पैसा मदारिस में जो हुकूमत देती है मत आने दो इस्लामाबाद में चलो बैठे हुए थे और बहुत से उलमा की मौजूदगी में उन्होंने कहा अब तुम मेहनत करते हो साल भर तो तुम्हें डर होता है कि जो सालाना जलसा होगा इसमें मुक्तदी सारे आएंगे शेख साहब भी आएंगे फलां भी आएगा तो मदरसे की कारकर्दगी दिखानी है कि इस साल इतने मौलवी बने इतने हाफिज बने इतने कारी बने तो तुम्हें चंदा मिलता है जब ज़कात का पैसा आना शुरू हो जाएगा तो तुम बिल्कुल ही बेफिक्रे हो जाओगे और तुम अपने मुक्तदियों के मोहताज चंदे के रहोगे ही नहीं तो तुम्हें परवाह ही नहीं होगी कि मदरसे में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा कोई मौलवी बन रहा है नहीं बन रहा हाफिज बन रहा है नहीं बन रहा तुम्हें इस तरह सवाल हो जाएगा नुकसान हो जाएगा अल्लाह तआला की मगफरत फरमाए उस वक्त वो कहते थे अब 30 साल बाद हम अपनी आंखों से देखते हैं तो इंसानियत का दर्द इन लोगों को भी था अलीगढ़ वालों को भी था ये क्या करते थे लोगों को पढ़ाने के लिए बच्चों को कौम को पढ़ाने के लिए जाके जायज तरीके पे चंदा मांग के जमा किया और मदरसा चला अब भी होता है और जब से ये इंसानियत का बुत सवार हुआ है लोगों पे अब क्या करते हैं अब चंदा मांगने कौन जाए अब लोगों से रिक्वेस्ट कौन करे अब दर्द पड़ती है अपने नफ्स पे तो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए इतने मौसीकी के प्रोग्राम कर लो इनके लिए इस अदाकारा को बुला लो फलां को बुला लो फलां को मजबूर कर लो ये है इंसानियत की खिदमत के इससे जो भी पैसा आए उस पैसे से कैंसर का अस्पताल चलाओ फलां अस्पताल चलाओ फलां तालीमी इदारा चलाओ तुमने किया क्या तुमने ज्यादा से ज्यादा 100 आदमी 200 आदमियों की जान बचा ली और उसे बुलाकर जो तुमने हजारों 10,000 आदमियों के अखलाक बर्बाद कर दिए और छोटे बच्चों के जहनों में जो तुमने एक फहाशी का पैगाम दे दिया इसका भी कोई हल है किया क्या इंसानों को कैंसर से बचाते बचाते उनके जिस्म को उनकी रूह को कैंसर लगा दिया ये है इंसानियत का बुत कि बहुत बड़े अदाकार हैं जी बहुत बड़े प्लेयर हैं खिलाड़ी हैं अस्पताल बना रहे हैं साहब माना ये सब चीजें दुरुस्त हो गई चंदा कहां से जमा करना है वो हराम جبکہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم بتاتی ہے وہ کہتی ہے اپنے آپ سے محنت کرو نہیں کر سکتے اجتماعی کام ہے ٹھیک ہے تو لوگوں سے اپیل کرو چندہ وصول کرو جس کا اپنی خوشی سے دے گا اپنی خوشی سے دے گا اتنا کام چلاؤ یہ تھوڑی ہے کہ شریعت کے خلاف کام کرو اس پہ تمہارے پاس پیسے آئیں اور پھر انسانوں کے نام پہ تم اس پیسے کو صرف کرو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو انسانیت کا بت ہے نا یہ ابھی آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف بولتا نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں بھی ڈر لگتا ہے ہم کہتے ہیں اب مخالفت کریں تو لوگ کہیں گے لوگ مولوی صاحب یہ تو انہیں ہیومینٹیز کا نہیں پتا تو یہ اسی وقت تک ڈر رہتا ہے جب تک اس حوے کے اندر سے آدمی واپس نہ آ گیا ہو جب پتا ہو کہ اندر کی حقیقت کیا ہے تو پھر آدمی اس سے نہیں ڈرتا پورے یقین سے یہ بات جان لینی چاہیے کہ انسانیت کے سب سے زیادہ خیر خواہ اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ شفقت اور بھلائی کا سلوک کرنے والے وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی انسانوں کا ہمدرد نہیں حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں اسے قتل کر دو تو بھی وہ انسانیت اور ہمدردی کی بنیاد پہ کہتے ہیں کوئی غصے اور انتقام کے جذبے سے نہیں کہتے سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں مولانا عبدالحی صاحب حضرت کے جو خلیفہ تھے شاہد الحی صاحب محدث سیلوی رحمت اللہ علیہ کے داماد اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جمع کر دی ہیں صراط مستقیم کے نام یہ صراط مستقیم اور وقات مشکل کتابیں اساتذہ سے پڑھنے کی ہیں بعض مقامات تو بہت ہی مشکل ہیں اس میں انہوں نے جہاں پر جہاد پر بحث کی ہے وہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کیوں کافروں کو قتل کیا جائے کیوں منافقوں کو قتل کیا جائے نبوت کیا بتاتی ہے تو بڑی دلچسپ اور بڑی دل نشین بات حضرت فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی رحمت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ زیادہ اگر جیتا رہا کافر اور شر پھیلائے گا زیادہ جہنم کا عذاب ہوگا جتنی جلدی اس کی جان چھٹے کم جہنم کا عذاب کہتے ہیں یہ شفقت یہ جتنے زیادہ لوگوں کو گمراہی کا سبب بنے گا اتنا ہی زیادہ خدا کا غصہ اس پہ نازل ہوگا اور اللہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ عذاب کا ایسا سلسلہ جاری کر دے جس کی انتہائی نہ ہو تو اس بیچارے کو جس عذاب میں بھی پڑھنا ہے اس کی تو انتہائی نہیں ہے اسے ختم کرو اس کے قصے تو انبیاء علیہ السلام غفور بہانے کا بھی حکم دیتے ہیں تو وہ شفقت کی وجہ سے دیتے ہیں ان سے زیادہ انسانیت کا ہمدرد کون ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ علم انسانوں سے نہیں لیتے نہ وہ جذبات سے متاثر ہوتے ہیں ایسے کہ حکم بدل دیں اگر حکم بدلنے کا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیتے حالانکہ آپ کی اپنی طبیعت مبارکہ پر اتنا شدید اثر تھا اس کا کہ ایک طرح سے حدیث کے سارے جملے آپ اس زمان کے پڑھیں سورہ احزاب کی تفسیر تو معلوم ہوتا ہے کہ مخمصے میں گویا پھنس کہتے کہ کیا کریں شادی کرتا ہوں تو یہاں پر دل میں آیا کہ زید جب طلاق دے دیں گے تو میں ان کا کیا کروں گا ان کا رشتہ کہاں ہوگا تو طبی طور پہ خیال آیا کہ میں شادی کر لوں اگر میں شادی کرتا ہوں تو پورے عرب ہل کے رہ جائیں گے جو اب تک نبوت کا کام ہوا ہے وہ متاثر ہوگا اور اگر نہیں کرتا تو اس خاتون نے کیا قصور کیا ہے اللہ نے فیصلہ فرما دیا تو انبیاء علیہ السلام اگر ان کا علم عام انسانوں ہی کی طرح نظری علوم و بدیع علوم تو پھر نبوت کی کیا تخصیص ہے نبوت تو اس مقام پر بیٹھ کے انسانوں کا فیصلہ کرتی ہے جو علم سے براہ راست اللہ سے حاصل ہوتا ہے اور ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام کو اور خاص طور پہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی علم تھا قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. ہم کہتے ہیں یقینی طور پر وحی آتی تھی انبیاء علیہ السلام کو ان کی کتاب کے علاوہ یقینی طور پر وحی آتی ہے. اور وہ وحی ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں حدیث کا کوئی مقام نہیں, ہم کہتے ہیں یقیناً انبیاء علیہ السلام کو کتاب کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے. وحی بنیادی طور پر ہوتی کس لیے؟ اس لیے کہ انسانوں کو ہدایت دی جائے, انسانوں کا تعلق اللہ سے جوڑا جائے. اور اللہ نے کہا وَعُوْحَيْنَا إِلَيْهِ, اور ہم نے روح علیہ السلام کو وحی کی کہ اِسْنَ الْفُلْتُ جہاز بنا, اور ایسے اور ایسے, اور ہم ان لوگوں کو غرق کرنے والے ہیں. اب یہ غرق کر رہے ہیں, اس نے بھی خدا نے کہا ہم نے وحی کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی جو ہدایت کی ہوتی ہے اور جس سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی وحی کی قسم یقینی ہے. وگرنہ کشتی ڈوبنے لگی ہے, جہاز کشتی بننے لگی ہے, جہاز اس پہ تیرے گا, پانی آئے گا, تباہی ہوگی. یہ کون سا موقع تھا وحی کرنے کا؟ اگر وحی صرف ہدایت ہی دیتی ہے تو یہ کون سا موقع ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر وحی آتی تھی کتاب کے علاوہ. اصل قصہ یہی ہے, یہ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں ان سب کا قصہ یہی ہے کہ یہ وحی کے کتاب کے علاوہ قائل نہیں. اور ہم کہتے ہیں کتاب کے علاوہ وحی آتی تھی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں, لیکن اس علم سے جو اللہ براہ راست انہیں دیتا ہے. اور باقی ان کے بعد یہ جو انسانیت کا بت اب لوگوں نے تراش دیا ہے نا, کہ انسانوں کے لیے کام کرو, انسانوں کے لیے بلا شبہ یہ سب چیزیں, لیکن انسانیت اسی وقت تک انسانیت ہے جب تک نبوت کے نیچے, نبوت کے دائرے میں. جب نبوت سے وہ ٹکرانے لگے تو کوئی انسانیت نہیں. ایک آدمی کی حرکتیں آپ برداشت کرتے ہیں بدتمیزی کی محلے میں, لیکن کسی دن وہ بدتمیزی کا دائرہ اس کا اتنا بڑھ جائے کہ آپ کے گھر کے دروازے کے اندر آ جائے تو پھر کون برداشت کرتا ہے؟ پھر آپ کیوں نہیں کہتے, کوئی کیوں نہیں کہتا کہ جی انسانیت ہے؟ کوئی نہیں, پھر کوئی نہیں برداشت کرتا. پھر کہتے ہیں نہیں, اب انسانیت یہ ہے کہ اس کو مزہ چکھائیں, سزا دیں. تو جب بھی انسانیت نبوت سے ٹکرائے, پھر نبوت قابل ترجیح ہے. یہ ہے ہمارا مقدمہ اور یہ ہے ہماری اپیل. اور جتنے بھی مسلمان کچھ نادان, بے علم, بے سمجھ اور کافر جان بوجھ کے وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی تبلیغ کرو کہ انسانیت کو نبوت اور خدا ہر چیز پہ ترجیح حاصل ہے, اس بت کو توڑنا چاہیے, لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ کوئی انسانیت کی خدمت نہیں ہے. جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ نبوت کے خلاف چل رہی ہیں چیزیں, اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو جو چیز بھی رد کرتی ہے وہ کوئی انسانوں کے فلاح و بہبود کی چیز نہیں ہوگی.